أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استوزفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين بردك درود بھیجے گا محمد وعلى محمد صلى الله على محمد وعلى محمد آپ نے آج کی خبریں سماعت فرمائی اور دیکھی نہیں جب ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا تو اس میں ہماری حکمت عملی معمولاً یہ رہتی تھی کہ ہم پاکستان کے داخلی مسائل کے اوپر کم بات کریں اور زیادہ تر جو گفتگو ہو رہی ہو وہ پاکستان کی خارجہ مسائل کے اوپر ہو رہی ہو لیکن اب کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست ہی اس وقت بین الاقوامی سیاست کا سب سے بڑا رکن بن گئی ہے تو اب ہم کتنا ہی کوشش کریں کہ ہم پاکستان کی داخلی سیاست کے بارے میں نہ بولیں اگر خارجہ مسائل کے بارے میں ہی بولتے ہیں تو ان خارجہ مسائل میں بھی سر فہرست پاکستان کے مسائل آنے لگے ہیں تو ہم مجبور ہو گئے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کی سیاست کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ تبصرہ ضرور کریں تو اگر آپ نے مثال کے طور پر ہفتے ڈیڑھ ہفتے کے دوران کسی بھی انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر نظر دوڑائی ہو تو آپ کو جو اہم ترین خبریں ملی ہوں گی ظاہر ہے ان میں سے ایک خبر طالبان کے نظام عدل کا نفاذ ہے جو ہمارے ملک میں پہلے پارلیمنٹ میں یا اس کے ساتھ ہی صدر نے سائن کیا اور وہ نافذ ہو گیا اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے مختلف اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں دنیا بھر میں اس کے اوپر تبصرے کیے جا رہے ہیں اب چونکہ پوری دنیا میں اس کے اوپر تبصرہ ہو رہا ہے ہم بھی سوچتے ہیں کہ ہماری اس کے بارے میں رائے کیا بن سکتی ہے درود بھیجے گا محمد وعلی محمد پر حقیقت یہ ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اگر دیکھیں اور اس ناطے دیکھیں کہ ہم اور آپ دین اسلام کے ماننے والے ہیں نہ صرف دین اسلام کے ماننے والے فکر اور رسم کے اندر ہیں بلکہ ہم عملی زندگی میں بھی اسلام چاہتے ہیں ہم میں سے کون یہ کہے گا کہ اگر لفظ کی حد میں بات کی جائے کہ نظام عدل نہ آئے کون اس کا انکار کرے گا مثلا آج سے 30 سال پہلے کس نے انکار کیا تھا نظام مصطفیٰ نہ آئے نظام مصطفیٰ تو آنا چاہیے نظام عدل آنا چاہیے لیکن مشکل وہی ہے جو مولا نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمائی تھی کلمت حق یراد بہ الباطل بات تو حق ہے لیکن جو ارادہ کیا جا رہا ہے وہ باطل ہے نظام عدل کس کو نہیں چاہیے یعنی دنیا میں کون ایسا دیوانہ ہوگا جو کہے گا مجھے نظام عدل نہیں چاہیے مجھے نظام ظلم چاہیے کیا کون سا مسلمان ہوگا جو نظام مصطفیٰ نہیں چاہیے پھر نظام مصطفیٰ کے مقابلے میں ظاہر نظام ابو سفیان سوچنا پڑے گا پھر وہ تو چاہیے لیکن مشکل یہ ہے کہ نظام عدل کے معاملے میں نام پر دیا کیا جا رہا ہے نظام مصطفیٰ کے نام پر دیا کیا جا رہا ہے اب جب ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں دیا کیا جا رہا ہے تو وہی قدیم حکمت عملی جو 1994-95 سے چل رہی ہے وہی ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے جب سے انقلاب جمہوری اسلامی ایران میں انقلاب رونما ہوا اس وقت سے ایک بات طے شدہ تھی کہ اس انقلاب نے مسلمانوں کو اٹریکٹ کیا مسلمان اس کے اندر بہت زیادہ دلچسپی لینے لگے استعمار استکبار جو بھی ان کے مقابلے میں طاقتیں تھیں ان کو یہ بات بہت اچھی طرح پتا ہے کہ اگر یہ نظام نافذ ہو گیا اس کو آپ انقلابی نظام کہیے اسلامی نظام کہیے یا حتیٰ اگر کوئی کہے کہ نہیں صرف یہ ایرانی نظام ہے حتیٰ ایرانی نظام کہیے جو کچھ بھی یہ ہے اگر یہ نافذ ہو گیا پھر استکبار کے لیے آزادی نہیں ہے پھر استعمار کے لیے آزادی نہیں ہے یہ ان کو بہت اچھی طرح پتا ہے اب وہ کہ ہمارے دوست احباب اس کو خود ڈیفائن کرنے میں مشکل سے دو چار ہیں کہ بھائی یہ کیا چیز ہے استعمار اس بات کو یقیناً سمجھتا ہے کہ اس کے نفاذ میں ان کی بہتری نہیں ہے گزشتہ 30 سال میں کوئی ایک سال بھی ایسا نہیں آیا جب استعمار نے استکبار نے اس نظام کا مقابلہ نہ کیا ہو بس وہ خاموش بیٹھ گئے ہوں اور انہوں نے سوچا ہو کہ ٹھیک ہے جو کر رہا ہے اس کو کرتا رہنے دیا جائے ہرگز ایسا نہیں ہوا ہر لمحے انہوں نے مخالفت کی ہے اس مخالفت کو توڑنے کا ایک راستہ یہ تھا کہ انہوں نے اس کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے کہ مسلمان اس کے اندر دلچسپی لیں گے ایسا اسلام دینے کی کوشش کی جس سے کئی مقاصد ایک ساتھ پورے ہو جائیں ایک تو مشکل یہ تھی کہ جو اسلامی انقلاب نے فکر دی وہ پوری دنیا کے اندر مشہور ہو رہی تھی صرف مسلمانوں کے اندر نہیں بلکہ غیر مسلمانوں کے اندر بھی ایک محض یہ ہو گیا غیر مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنا، چونکہ اسلام غیر مسلم کے اندر نافذ ہوتا چلا جا رہا تھا. دوسرا معاملہ یہ تھا کہ انقلابی فکر مسلمانوں کے اندر نافذ ہو رہی تھی، تو مسلمانوں کو انقلاب سے دور کرنا، دو مسئلے. تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ اسلام کو عقل مندوں کی دنیا سے اتنا دور کر دینا کہ کوئی عقل مند دین کے اوپر غور ہی نہ کرے. انہوں نے تینوں مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے طالبان کو نشو نما دی، ان کو پروان چڑھایا، اور جو کچھ میرے اور آپ کے سامنے پیش آیا 15 سال کا ایک منصوبہ بنا کر انہوں نے اس کے اوپر عمل کروا لیا. یعنی اگر ہم طالبان کے بننے سے لے کر طالبان کے زوال تک دیکھیں تو لگ بھگ 15 سال کا منصوبہ ہمیں سمجھ میں آئے گا. 15 سال میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ جب رشیا ہارنے لگا تھا اس زمانے سے یہ فکر آہستہ آہستہ نافذ ہونا شروع ہوئی. آخری جو عمل کے سال تھے، یعنی جس کے اندر پیپر سے نکل کر منصوبہ عمل کے میدان میں آیا اور اجرا ہو گیا، وہ بھی تقریباً 7-8 سال کے اوپر مشتمل تھا. 94-95 کے قریب طالبان جو ہیں وہ بالکل ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے. لگ بھگ 96-97 میں انہوں نے کنٹرول حاصل کر لیا افغانستان کے اوپر، اور 2001 میں امریکہ کے حملے کے بعد آہستہ آہستہ طالبان کا زوال ہونا شروع ہوا اور وہ حکومت وہاں سے ختم ہو گئی، اور اس کے بعد چند لوگ فراری کروا دیے گئے، بھگوا دیے گئے، اور آج تک دنیا پوچھ نہیں رہی. اب لوگ پوچھ پوچھ کے بھی تھک گئے کہ اسامہ بن لادن ہے کہاں، وہ ملا عمر ہے کہاں جس کی گرفت کے لیے یہ سارے کام ہوئے تھے. اور یہ جو کیس ہے یہ بہت خوبصورت کیس ہے اسٹڈی کرنے کے لیے کہ کیسے یہ بنائے گئے، کیسے حکومت میں لائے گئے، اس کے بعد ان کے نام پر کیا کچھ کروایا گیا، اس کے بعد ان اقوام متحدہ کے اندر اس کا کیس لے جا کر حملے کے لیے جواز فراہم کیا گیا، اس کے بعد حملہ کیا گیا، ان کو تتر بتر کیا گیا. وہ جو شخصیتیں تھیں وہ آج تک نہ مل سکیں اور ان کے نام پر کارروائی آج تک جاری ہے، اور اب نئی شخصیتیں سامنے آ رہی ہیں. تو بہت اچھا کیس ہے اسٹڈی کرنے کے لیے کہ دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے. اب وہ جو کیس افغانستان کے اندر طالبان کا تھا، بالکل وہی کیس اب پاکستان کے علاقے کے اندر اس ٹیم کے ساتھ انجام پا رہا ہے جس کے لیڈر مثال کے طور پر بیت اللہ محسوب ہے. وہی کیس بالکل وہی یہاں پر امپلیمنٹ ہو رہا ہے کہ وہی اسلامی جذبے کو استعمال کر کے پہلے طالبان بنائی گئی، ان کو حکومت دلائی گئی، حکومت دلانے کے بعد ان کے ذریعے سے عجیب و غریب وحشیانہ جرائم کروائے گئے. وحشیانہ جرائم کے بعد جب بین الاقوامی سطح پر ان کے خلاف آواز تیار ہو گئی تو پھر امریکہ نے حملہ کر کے اپنے آپ کو ہیرو بنایا، اور وہ لوگ تتر بتر ہوئے، وہ لوگ پھیل گئے، لیکن آج تک نہ مل سکے، ان کے نام پہ کاروائیاں چل رہی ہیں. لہذا آج دنیا کے اندر کوئی اسامہ بن لادن کو نہیں پوچھ رہا، اب صرف القاعدہ رہ گیا ہے. القاعدہ، اچھا کوئی پوچھے کہ بھائی اس القاعدہ کے رہنما کہاں گئے سارے، کس نے ان کو بنایا تھا؟ اب کوئی پوچھ رہا ہے اسامہ بن لادن؟ اب آپ دیکھ رہے ہیں اخبار میں، میڈیا میں اسامہ بن لادن کا نام بھی نہیں آ رہا، کوئی رپورٹ نہیں آ رہی کہ وہ کہاں گئے، ملا عمر کہاں ہے. یہ اب ان کی جانشینی میں نیکسٹ لائن آف ہیروز تیار ہو رہے ہیں. پہلے وہ وہاں پہ تیار کیا اسامہ بن لادن، ملا عمر کو، اس کے بعد ان کی جانشینی میں القاعدہ تیار ہوئی، القاعدہ کا کام شروع ہو گیا. سمجھ لیجئے ملا عمر اور اسامہ بن لادن کا کام تقریباً 1996 سے شروع ہوا تھا، ان کے نام آنا شروع ہوئے. 1996 سے 2001 تک 5 سال تقریباً ان کا دور رہا ہے، 5-6 سال ان کا دور رہا ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ اسامہ بن لادن اور ملا عمر پیچھے لے کے گئے، اور اس کے بعد القاعدہ کا نام سامنے آ گیا. تو تقریباً 2003-2004 کے بعد سے القاعدہ کا نام سامنے ہے. 4-5 سال ان کا دور بھی نکال لیجئے، اب کس گروپ کا نام آئے گا؟ میرا اپنے خیال ہے اب بیت اللہ محسود کا نام آئے گا، اب یہ ہیرو بنیں گے. اچھا پھر وہی ہوا جیسے ماں حکومت تھی، یہاں پر بھی ان کا حکومت تیار ہو گئی ہے. مجھے لگ رہا ہے یہ گیم پھر چلے گا. اب اگر ہم اس کو طالبان پر قیاس کریں، اس 5 سالہ تاریخ کے اوپر قیاس کریں، تو اب یہاں پر یہ ہوگا کہ یہاں پر یہ نظام عدل قائم ہوا ہے، یہ لوگ نافذ کریں گے. نافذ کرنے کے بعد وہی جو وحشیانہ چیزیں ہیں وہی ہوں گی جو طالبان کے زمانے میں ہوئی تھیں. وہ سب چیزیں جب پیش آئیں گی، آہستہ آہستہ پبلک کے اندر مخالفت بننا شروع ہوگی. جب ان کی تصویریں، ان کے کرتوت، ان کے کارنامے پوری دنیا کے سامنے ثابت ہو چکے ہوں گے، پھر امریکہ پھر حملہ کرے گا. حملہ کرنے کے بعد اس پٹی کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور اگر قسمت رہی تو پھر وہی ہوگا جس طرح ملا عمر اسامہ بن لادن نہ مل سکے، اس طرح شاید بیت اللہ محسود بھی نہیں مل پائے گا. اب آپ ذرا تصور کریں، ملا عمر اسامہ بن لادن کے لیے مشہور ہے کہ وہ نہیں معلوم کہاں پر ہیں، صحیح ہے؟ بیت اللہ محسود کے لیے نہیں پتا کہاں پر ہے، اس کے لیے تو کنفرم پتا ہے پاکستان کے اندر ہے. آپ کے سیٹلائٹس اور ڈرون ایک ایک گھر کو حملہ کر پا رہے ہیں، بیت اللہ محسوس نہیں مل رہا، اس کے بیانات آ رہے ہیں، چاہے وہ ٹیلی فون پہ بات کر رہا ہے، چاہے وہ سیٹلائٹ چینل سے بات کر رہا ہے، کسی بھی طریقے سے بات کر رہا ہے، اس کے سارے کام ہو رہے ہیں، ابھی بھی نہیں معلوم کہاں پر ہے، یہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر، سوائے فریب کے، یعنی اتنا واضح بلنڈر دھوکہ ہو رہا ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یہاں. اب ہوگا یہ کہ یہاں پہ ان کو حکومت دلائی جائے گی، حکومت دلانے کے بعد ان کے ذریعے سے وحشیانہ کام کروائے جائیں گے، اور جب اس وحشیانہ کاموں کے نتیجے میں جو کچھ ہوگا وہ ہمیں جھیلنا پڑے گا. مشکل ساری یہاں پر ہے، ہمیں دو طرح سے اس مصیبت کو جھیلنا پڑے گا. پہلے میں اس سائڈ کو ختم کر لوں اور اس کے بعد پھر اس سائڈ پر آتا ہوں کہ ہمیں اس کے نتیجے میں کیا جھیلنا پڑے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اچھا یہ پھر عرض کرتا چلوں، یہ نہیں کہ ہم نظام عدل کے مخالف ہوں گے، ہم کیوں نہیں چاہیں گے کہ اسلام پھیلے پاکستان کے اندر، ہم تو یعنی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان آغاز کرنے والے لوگوں میں جس نے اس بات کے نعرے کو اٹھایا کہ پاکستان کے اندر اسلام کی ضرورت ہے، اسلام کے بغیر کام نہیں چلے گا، اور اسی کو دبانے کے لیے یہ مصنوعی نعرہ اٹھایا گیا یہ نظام عدل کا، اور وہ جناب علی نافذ کیا گیا، تو وہاں پر وہ نفاذ ہوگا، اس کی وحشیانہ کام سامنے آئیں گے، اس کے بعد لوگوں کے اندر نفرت پھیلے گی، اور اس نفرت کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ پھر کسی موقع پر امریکہ حملہ کرنے کی کوشش کرے گا. چاہتے کیا ہوں گے؟ اب تک جو بات سمجھ میں آ رہی ہے، دو بنیادی اہداف سمجھ میں آ رہے ہیں. ایک بنیادی ہدف تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امریکہ کو اس علاقے میں لوگوں کے دلوں سے اسلام کی محبت ہمیشہ کے لیے نکالنی ہے. وہ چاہتے ہیں پاکستان میں کوئی اسلام سے محبت کرنے والا باقی نہ بچے، ایسا ہو جائے کہ جیسے ہی کہا جائے مسلمان، انسان خود ہی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے کہ بھائی مجھے اسلام نہیں چاہیے، کفر چاہیے، کیونکہ تم جو اسلام دو گے وہ اتنا وحشیانہ ہوگا کہ میں تحمل نہیں کر سکتا. بالکل میں سمجھتا ہوں آج اگر کوئی کابل چلا جائے اور کابل میں لوگوں سے کہے کہ آپ کو ہم اسلامی حکومت دیں کیسا لگے گا، ظاہر ہے وہ کان پکڑ لیں گے فوراً، کیونکہ وہ اسلامی حکومت کا تجربہ دیکھ چکے ہیں طالبان کی شکل میں. تو میرا اپنا یہ خیال ہے جو پہلا ان کا ہدف ہے وہ پاکستان میں اسلامی جذبات کو دیکھتے ہوئے، مسلمانوں کی ایک جذباتی کیفیت کو دیکھتے ہوئے، دین سے لگاؤ کو دیکھتے ہوئے، ان کا پہلا ہدف تو یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے دلوں سے اسلام کی نفرت، ان محبت کو ختم کر کے نفرت ڈال دی جائے. اچھا اس کا کاؤنٹر کیا ہوگا؟ اس کا کاؤنٹر یہ ہوگا کہ ہم یہ کتنی سازشیں کریں، لوگوں کو بار بار سمجھائیں کہ اسلام یہ نہیں ہے جو یہ دے رہے ہیں، اسلام یہ نہیں ہے. ان کو ہیرو بنانے کے لیے امریکہ نے ان کو اپنا دشمن بنا کر پیش کیا ہے. یعنی اگر کہیں ایسا ہوتا کہ مثال کے طور پر جو پاکستان میں نظام عدل لانے والے تھے یہ امریکہ کی حمایت میں کر رہے ہوتے تو ظاہر ہے ان کا نقاب تو پھر بہت جلدی اٹھ جاتا. تو ان کو ہیرو بنانے کے لیے سادہ کام یہ کیا گیا کہ چونکہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر امریکہ سے بہرحال نفرت پائی جاتی ہے تو ان کو امریکہ کا مخالف بنا کر حکومت دلائی گئی ہے، تاکہ ہم اور آپ کے جیسے فکر رکھنے والے جو نہ کفر کو قبول کرنا چاہتے ہیں نہ اس وحشیانہ اسلام کو قبول کرنا چاہتے ہیں وہ کوئی جواب دینے کے قابل نہ رہیں. اب ہماری پوزیشن سوچئے، مثال کے طور پر اس صرف اس سیاسی مسئلے کے اندر کوئی ہم سے پوچھے آپ نے اسلام نہیں چاہتے تھے، ہم کہیں گے ہم چاہتے تھے، تو کہیں گے ٹھیک ہے پھر بسم اللہ یہ آپ کا اسلام ہے جو آپ لے کر چاہ رہے تھے. آپ امریکہ کے مخالف نہیں ہیں؟ ہاں ہم امریکہ کے مخالف ہیں، یہ دیکھیے یہ لوگ بھی امریکہ کے مخالف ہیں. تو وہ دھوکہ دہی کے سارے راستے استعمال کر گئے تاکہ ہم اور آپ اور ایک عام مسلمان نظریاتی طور پر کوئی جواب نہ دے سکے. بالکل خوارج کا معاملہ، بالکل خوارج کا معاملہ کہ بنی امیہ کے مخالف بھی ہیں، عبادت گزار بھی ہیں اور دین بھی چاہتے ہیں، لیکن ایک ایسا دین چاہتے ہیں جس میں علی کو بھی شہید کریں گے، جس میں اولاد علی کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اس قسم کا ایک اسلام ہمارے سامنے لانے کی کوشش کی گئی. تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلا کام جو وہ اس کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ پاکستان کے عوام میں سے اسلام کی محبت کا خاتمہ ہے. اسلام کا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے، اگر اسلام چاہیے بھی ہو تو وہی اسلام جو یہ ہمیشہ سے چاہ رہے ہیں کہ ہمیں دیں، اور چونکہ ہم نے نہیں لیا تو ہمیں یہ مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ ماڈریٹ اسلام، وہی اسلام جس کے اندر ناچیں بھی گائیں بھی اور قرآن کریم کا درس بھی دے دیں، جو ان کی ہمیشہ کی کوشش ہے. تو یہ ہمیں اور آپ کو دو اسلام کے درمیان میں لا کر کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں. ایک طرف سے ایک ایسا اسلام ہے کہ جو وحشیانہ ہے، تشدد کر رہا ہے، عقل و فکر سے بالکل آ رہی، اور ایک مقابلے میں ایک ایسا اسلام کہ جو میں نے عرض کیا ناچ گانے تمام چیزوں کے ساتھ جمع ہو جانے والا اسلام. اب ہم سے کہا جا رہا ہے بھائی آپ کو کون سا اسلام چاہیے، یہ چاہیے یا وہ چاہیے؟ اب آپ بیچ میں متردد کھڑے ہیں کون سا اسلام چاہیے. اب آپ تشریح کرتے پڑیے کہ ہمیں اسلام چاہیے ان ان شرائط کے ساتھ. ظاہر ہے کہ آپ میڈیا کی دسترسی نہ ہوتے ہوئے آپ ہرگز یہ کام نہیں کر پائیں گے. تو اب ہوگا یہ کہ آپ جب بھی آواز کھڑی کریں گے آپ دو میں سے کسی ایک اسلام سے نتھی کر دیے جائیں گے. مثلا میرے جیسے ایک آدمی اگر کھڑے ہو کر کہے بھائی مجھے اسلام چاہیے, آپ کا اسلام کون سا ہے؟ آپ امریکہ کو مانتے ہیں؟ نہیں مانتے. آپ اینٹی امریکن ہیں؟ ہاں اینٹی امریکن ہیں. آپ حکومت بنانا چاہتے ہیں؟ ہاں حکومت بھی چاہتے ہیں. اس کا مطلب آپ طالبان والا اسلام. اچھا اگر ہم کہیں نہیں اینٹی امریکن چلو نہیں ہے ہم حکومت بھی نہیں چاہتے, اس کا مطلب پھر آپ والا اسلام ہے الرحمن الرحیم والا. اصل اسلام کہاں جائے گا؟ اس کی صورت مخدوش ہو جائے گی. یہ ان کی سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں حکمت عملی اس وقت ہے. تو عملی جو ان کی حکمت عملی کا پہلا حصہ ہے وہ اس کام کا مقابلہ کرنا ہے. پاکستان کے اندر اسلامی جذبات کا خاتمہ ہے لمبی مدت میں, جیسے کہ افغانستان میں کر گزرے اب وہ یہاں پر ہوگا. دوسرا معاملہ میرا اپنے خیال ہے کہ یہ ان کاموں کے ذریعے سے بہت کم مدت میں پاکستان کی مغربی سرحد کو مکمل کنٹرول میں لینے کی کوشش کریں گے. یعنی انہوں نے یعنی کتنی سملیرٹیز ہے, کتنی اس کی تشریح آرام سے کی جا سکتی ہے. طالبان کے زمانے میں بالکل یہی کام کیا تھا, ایران پر حملے کے لیے پر توڑ رہے تھے, ایران کے گرد محاصرہ مکمل کر رہے تھے اور بہت خواہش تھی کہ ایران کے خلاف محاذ طالبان کے ذریعے سے کھلے. ان کی بہت خواہش تھی ایران طالبان پہ حملہ کر دے. ایک وقت مجھے یاد ہے بالکل دونوں جنگ کے نقطے پہ پہنچ گئے تھے. ایران کے سفیر کو پکڑ کے قتل کر دیا گیا تھا, شہید کر دیا گیا تھا اور بالکل یہ لگ رہا تھا کہ ایران طالبان کے اوپر حملہ کر دے گا. رہبر معظم نے اپنی اس خاص بصیرت کو استعمال فرمایا, انہوں نے کہا ہم ہرگز طالبان پہ حملہ نہیں کریں گے, کیونکہ کفر یہی چاہتا تھا. وہ چاہتے تھے ایران طالبان کے اوپر حملہ کرے اور پھر پورے دنیا اسلام کے اندر سنی شیعہ کی جنگ چھڑ جائے. اور یہاں پر تو سارا گراؤنڈ تیار تھا کہ اگر خدا نہ کرے ایران حملہ کر دیتا پھر کوئی شیعہ بچنے والا نہیں تھا یہاں پر, پھر ہر ایک کو ستیہ ناش کر دینا تھا انہوں نے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ پھر دوبارہ اسی گیم کا کھیلنے کی کوشش کریں گے. یہ ایران کی مغربی سرحد کو, مشرقی سرحد اور ہماری مغربی سرحد کو, یعنی یہی سارا علاقہ ملوث کر دیں گے طالبان کے ذریعے سے, ان پارٹیز کے ذریعے سے. اس کے بعد دو میں سے ایک ہدف لینا چاہیں گے, یا اس کے ذریعے سے ایران کو پریشان کریں تاکہ ایران اپنی بارڈر کے اوپر یہاں پر بھی مشغول ہو جائے جیسے مغربی بارڈر پہ مشغول ہوا ہوا ہے, یا کم سے کم اتنا ہو کہ جو اگر امریکہ کرنا چاہے ان کو کچلنے کے بہانے خود امریکہ پہنچ جائے یہاں پر, ان کو کچلنے کے بہانے خود امریکہ یہاں پہنچ جائے اور امریکہ پہنچنے کے بعد ایران کے گرد محاصرے کو فزیکلی کمپلیٹ کر لے. مغرب سے لے کر چلیے عراق کے اندر بھری پڑی امریکن آرمی, اس کے بعد شمال میں جائیے ٹرکی, ایران کی اگر مغربی سرحد کا جائزہ لیں عراق ترکی, اس کے بعد وسطی ایشیا کی ریاستیں سارے میں امریکہ بھرا ہوا ہے, اس کے بعد افغانستان امریکہ بھرا ہوا ہے, بس یہ پٹی رہ گئی تھی جو پاکستان سے مل رہی تھی. اس میں امریکہ کی فزیکل پریزنس نہیں تھی. ہاں سب کچھ تھا فزیکلی فوج نہیں تھے. تو اب یہ جو طالبان والا ایلیمنٹ ہوگا اس نے کم سے کم اتنا یہ کیا ہے کہ امریکہ کے ڈرونز آ رہے ہیں اور کوئی بولنے والا اب نہیں رہا ہے. یعنی اگر ابھی کچھ پاکستانی سر اٹھا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ڈرونز کیوں آ رہے ہیں کیوں مار رہے ہیں, میرے خیال میں کچھ عرصے کے بعد کوئی یہ بھی نہیں کہے گا. جب اس جیسے لوگ طالبان اور اپنی کارروائیاں بڑھائیں گے تو میرے خیال میں ہر پاکستانی امریکی کو دعوت دے گا کہ بھائی آؤ ان کا کچھ کام کر ڈالو. اور یہ میں کرتا چلوں اس دعوت کو کہلانے میں ہم کو استعمال کریں گے, یہ ہمیں استعمال کریں گے. اس چیپٹر کو میں بھی کھولوں گا. تو ایک ہدف تو ان کا یہ ہوگا کہ پاکستان سے اسلام کی محبت کا خاتمہ کر دیا جائے. دوسرا ہدف میرا اپنے خیال یہ ہوگا کہ ایران کو اس کی اس طرف کی بارڈر پہ مشغول کیا جائے, یا انہی کے ذریعے سے یا امریکہ خود بیٹھنے کی کوشش کرے. شاید تیسرا ہدف یہ ہوگا کہ اگر پاکستان کی فوج یا پاکستان کے ادارے امریکہ کو ایٹمی تسلیحات دینے میں اب تک رکاوٹ بنے ہوئے ان کی رکاوٹ کا خاتمہ کر دیا جائے, ان کی رکاوٹ کا اکثر خاتمہ کر دیا جائے اور ان کے درمیان سے ریزسٹنس بالکل ختم کر دی جائے تاکہ مزید کوئی ریزسٹنس باقی نہ رہے. اب یہ سوچیے کہ طالبان اس وقت جو کام کر رہے ہیں, یعنی بنر کا جو علاقہ آپ سن رہے ہیں وہ 100 کلومیٹر کے اندر اندر اسلام آباد سے واقع ہو رہا ہے. کچھ دن پہلے میں اسلام آباد نہیں تھا تو یوں سمجھ لیجئے کہ کافی حد تک اسلام آباد کے رہنے والے دہشت زدہ ہیں کہ ہم طالبان کی زد میں ہیں, کافی حد تک دہشت زدہ ہے. اور جو عمومی فضا ہے وہ یہ ہے کہ فوج مقابلہ نہیں کر سکتی. عمومی فضا یہ ہے کہ طالبان اگر حملہ کرنے کی ٹھانے اسلام آباد کے اوپر تو فوج مقابلہ نہیں کر سکتی. عمومی فضا یہ بنائی جا رہی ہے. آیا واقعا کر سکتی ہے نہیں کر سکتی ایک علیحدہ مسئلہ ہے, لیکن جو فضا بنائی گئی ہے وہ ایسی بنائی گئی ہے کہ اسلام آباد کے رہنے والے واقعا دہشت زدہ ہیں کہ ہمیں طالبان کے خطرے کا سامنا ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ دو تین اہداف کو حاصل کرنا چاہیں گے. بدقسمتی سے ان اہداف کے مقابلے میں پاکستان کی حکومت مکمل ری ایکشن کے اوپر گئی ہوئی ہے، مکمل ری ایکشن کے اوپر، یا تو ان کے ساتھ مل گئی ہے یا اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے کچھ ایسے ری ایکشن دے رہی ہے جو ہمارے خیال میں پازیٹو واقع نہیں ہو رہے. اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس خطرے کی طرف چلتے ہیں جو شیعہ کو سامنا کرنا پڑے گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں تو اس خطرے کے مقابلے میں پاکستانی حکومت اور پاکستانی آرمی کا رد عمل اب تک کوئی زیادہ مثبت ثابت نہیں ہوا. وہ مکمل دندناتے پھر رہے ہیں جس شہر میں چاہ رہے ہیں اور کوئی روکنے والا نہیں ہے. مثلا انہوں نے پنجاب کے تمام شہروں کے اندر کاروائی کر لی. سرحد تو گویا ان کے ہاتھ میں ہی ہے، جب چاہیں گے جو چاہیں گے کر لیں گے. یعنی اس وقت عالم یہ ہے کہ جہاں تک ہم سن رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی آیا ہے، پریس ٹی وی کے اندر بھی آیا ہے، کہ پارلیمنٹ کے پاس جب نظام عدل پاس ہونے کے لیے گیا ہے تو تقریباً سارے پارلیمنٹیرینز کے پاس لیٹر پہنچا ہوا تھا کہ اگر مخالف میں آواز اٹھائی تو تم مرتد کہلاؤ گے اور تم سے بدلہ لیں گے ہم. تو پارلیمنٹ میں آواز مخالفت میں اٹھانے والا کوئی نہیں رہا پھر وہاں پر، کہ سب کو پتا تھا کہ اگر آواز اٹھائی تو ہم مرتد ہیں، اس کے بعد پھر ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. تو یہ ایک عمومی لہر تھی جو وہاں سے دوڑی. اب حکومت پاکستان کا رویہ کیا ہے؟ حکومت پاکستان میں عرض کر رہا ہوں تقریباً تمام محاذ کے اوپر ناکام ہو گئی. حکومت اور فوج دونوں کو لے لیجئے، کیونکہ آج کل دونوں لگتا ہے علیحدہ علیحدہ عمل کر رہے ہیں. سب چاہے وہ لاہور کے اندر ٹیم کے اوپر حملہ ہو، سری لنکن ٹیم کے اوپر، پولیس ٹریننگ سینٹر کے اندر حملہ ہو، پولیس ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کے اندر ہو، میریٹ ہوٹل اسلام آباد کے اندر ہو، آپ جس مین پوائنٹ کو کہیں جو بقول ان کے ریڈ زون ہے، وہاں کوئی گھس بھی نہیں سکتا، وہ سب کے سب زد میں. کوئی ریئیکشنری کاروائی نہیں ہو رہی، یعنی ایسی نہیں ہو رہی جس سے وہ لوگ ڈریں کہ مثلا ہمیں کسی فوج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اچھا یہ چاہ کیا رہے؟ آج آپ نے شاید خبر سنی ہو، پتہ نہیں شاید ریویو کے اندر بھی آیا ہو، کہ پاکستان کو ڈونر ممالک نے $5 ارب کا وعدہ دیا ہے. تقریباً 2 سال کی مدت میں $5 ارب دینے کا وعدہ کیا گیا. البتہ یہ وعدے وعید بڑے کھوکھلے ہوا کرتے ہیں معمولاً. مثال کے طور پر وعدہ یہ ہوگا کہ بھائی ہم آپ کو $5 ارب دیں گے، مثلا یہ جو پیسہ ہم دیں گے اس سے آپ یہ چیز خریدیں گے، وہ چیز آپ ہم ہی سے خریدیں گے. یہ جو پیسہ دیا جائے گا وہ فلاں کام کے لیے دیا جائے گا، وہ کام آپ کس سے کروائیں گے؟ وہ آپ ہم ہی سے کروائیں گے. تو ہوتا یہ ہے کہ جو چیز مثلا امریکہ 10 روپے میں بیچتا ہے وہ ہمیں 50 میں بیچے گا، اور وہ جو 50 میں بیچے گا اس کو لینے کے لیے، خریدنے کے لیے قرضہ وہ ہمیں دے گا. تو اب ہم 10 کی چیز 50 میں بھی لیں گے اور اس 50 کے اوپر سود بھی دیں گے. اور یہ سب کس نام پر ہو رہا ہے؟ یہ امداد کے نام پر ہو رہا ہے کہ یہ انہوں نے ہمیں امداد دی ہے. اب وہ 10 کی چیز ہمیں چاہیے تھی یا نہیں چاہیے تھی، یہ بھی ایک علیحدہ کوشچن ہے کہ آیا وہ 10 کی چیز واقعی چاہیے بھی تھی یا نہیں چاہیے تھی. جو 10 کی 50 بن کر آئی اس کے اوپر سود بھی دینا ہے ابھی، اور اس کے بعد جو بیچ میں لین دین چلیں گے وہ علیحدہ معاملات ہیں. کہ پاکستان کی حکومت جب بھی کسی معاملے کے اندر جائے گی، ظاہر ہے اس کے اپنے بریک سارے لکھے ہوئے ہیں کہ کس کے پاس کتنا جائے گا، کتنے پرسنٹ آئے گا. بیچ میں بیچاری عوام رہ جائے گی جس کو 50 روپے قرضہ بھی لیا ہے، سود بھی دینا ہے، فائدہ بھی کچھ نصیب نہیں ہونا ہے. معمولاً ان مالک کی آنے والی امداد سے یہی ہوتا ہے. اچھا فردن $5 ارب امداد 2 سال میں آ بھی جائے گی تو کیا ہوگا؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے. اگر ہم سادہ روپوں میں اس کو تقسیم کر لیں کہ میری تنخواہ 10,000 ہے، میرا خرچہ 20,000 ہے، اور ایک آدمی نے مجھے وعدہ کیا ہے کہ وہ 2 مہینے میں 10,000 روپے دے گا، اس 2 مہینے میں میرا ڈیفیسٹ 20,000 روپے ہے، وہ مجھے 2 مہینے میں مل ملا کر 10,000 روپے دے گا. پاکستان کا سالانہ ڈیفیسٹ کتنا ہے؟ پاکستان کا سالانہ ڈیفیسٹ لگ بھگ جو ٹچ کر رہا ہے اس وقت $10 ارب کے قریب ٹچ کرے گا. 2 سال میں ہو جائے گا $20 ارب. ڈونر ممالک سے امداد کتنے کی ملے گی؟ $5 ارب کی. تو کتنا ڈیفیسٹ کور ہوا؟ 1/4. باقی کا کیا ہوگا؟ اور میں نے بتایا یہ 1/4 ڈیفیسٹ بھی جب کور ہوگا تو اس کے بعد نتائج کیا ہوں گے، اس کے جو ریٹرن کرنا ہے، جس طرح سے یہ ویسٹ ہوتا ہے، یہ سب علیحدہ داستان ہے. اب ممکن ہے کوئی یہ کہے، اس خبر کو ملائیے طالبان والے ایشو سے، ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ پاکستان نے دنیا کے سامنے اپنی اہمیت کو ثابت کرنے کے لیے طالبان کو گراؤنڈ دیا ہے. آج آپ نے شاید تقریر دیکھی ہو یا سنی ہو، زرداری صاحب نے جو اس گیدرنگ میں تقریر کی ہے، ایک دو نکات بہت عجیب ہیں. ایک جملہ انہوں نے استعمال کیا، اس میں لکھا تھا کہ ان دہشت گردوں کے مقابلے میں میرے بچوں کی ماں ماری گئی ہے، اب میں مقابلہ کروں گا. کس کے مقابلے میں کون مارا گیا یہ اللہ جانتا ہے. لیکن بہرحال انہوں نے یہ جملہ استعمال کیا ہے کہ ان دہشت گردوں کے مقابلے میں میری بچوں کی ماں ماری گئی ہے اور میں اب ان کا مقابلہ کروں گا. نہیں معلوم واقعی کیا کرنے کا ارادہ ہے, لیکن ایک انالیسس یہ ہے کہ پاکستانی حکومت نے طالبان کو گراؤنڈ دیا ہے, گراؤنڈ دیا ہے تاکہ بین الاقوامی اداروں کے سامنے, ممالک کے سامنے ثابت کریں کہ ہم شدید مشکل میں پھنس گئے ہیں, تاکہ اب ہمیں پیسہ دیں. حتیٰ اگر یہ ہے تو $5 ارب اس خطرے کی قیمت بہت کم ہے جو ہم نے اپنے سر پہ لے لی ہے. اتنا بڑا خطرہ لے کر اگر $5 ارب لینے تھے تو ہم نے بہت بڑا خطرہ مول لیا ہے, اور مجھے ڈر اس کا نہیں ہے کہ ان کو 5 ارب کم ملے یا زیادہ ملے. مجھے ڈر اس بات کا ہے جو خطرہ انہوں نے مول لیا ہے یہ ان کے ہاتھ میں بھی باقی نہیں رہے گا. ڈر سارا اس بات کا ہے, یہ اب ان کے ہاتھ میں بھی نہیں رہے گا. بالکل ایسے ہی جیسے جب افغانستان کی جنگ ہو رہی تھی تو ہم لوگ مسلسل یہ سوچتے تھے کہ, یعنی جو ہمارے بزرگ تھے وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پاکستان کی ISI کے ہاتھ میں نہیں رہے گا, یہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا, اور وہی ہوا, سب ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا. ابھی بھی یہی خطرہ ہے. حتیٰ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ تو طالبان تو کچھ بھی نہیں ہے, بیت اللہ محسوب تو فوج یوں ہی کچل سکتی ہے, اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے, بظاہر تو ایسا نہیں لگ رہا ہے, بظاہر تو فوج بے بس نظر آ رہی ہے, اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں فوج بہت طاقتور ہے ان کو کبھی بھی کچل سکتے ہیں, تو یہ جو موقع دے رہے ہیں ان کو, یہ ان کے کنٹرول میں نہیں رہے گا معاملہ, یہ ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے. اس وقت پنجاب کے اندر صورتحال جس حد پہ پہنچی ہوئی ہے, بالاخص ہم لوگوں کے معاملے میں, اب آئیے تیسرے موضوع کی طرف, ہمیں اس سے کیا اثر پڑے گا. سب صورتحال یہ, آپ نے آفیشیل اور ان آفیشیل نیوز دونوں کو دیکھتے رہے ہیں آپ. مثال کے طور پر نیو یارک ٹائم, اب میری کوشش معمولاً یہ ہوتی ہے کہ میں اسی میڈیا کو ریفر کروں جو سب کے سامنے ہے, ظاہر ہے میرے پاس اس کے علاوہ کوئی سورس ہے بھی نہیں ایکچولی, اگر ہے بھی تو بہت محدود, لیکن کم سے کم جو دنیا بھر کی میڈیا کے اندر آیا ہوا ہے وہ کیا ہے. نیو یارک ٹائمز کے رپورٹر ایک رپورٹ لکھتا ہے, میرے خیال میں 3 دن پہلے شاید اخبار میں آئی ہے, میرا اپنے خیال ہے 3 دن پہلے, اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ جناب طالبان کے 3 گروہ تھے کہ جو شمالی علاقہ جات کے اندر متحد ہو گئے, ان 3 گروہوں کے مشترکہ اتحاد نے پنجاب کے لشکر جھنگوی کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے. پنجاب کے لشکر جھنگوی کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے. معاہدہ کس بات کا ہے؟ معاہدہ اس بات کا ہے کہ وہ جو شمالی علاقہ جات کے 3 طالبان کے گروہ ہیں, جس میں سر فہرست بیت اللہ محسود کا گروہ ہے, وہ بمبار خودکش اور اسلحہ فراہم کریں گے, اور لشکر جھنگوی جو پنجاب کے ہیں یہ لاجسٹک اور انفارمیشن پرووائڈ کریں گے. کس کے خلاف؟ ظاہر ہے لشکر جھنگوی کا سب سے بڑا ٹارگیٹ ہم ہیں, سب سے بڑا ٹارگیٹ ہم ہیں. اچھا اب لشکر جھنگوی کی پوزیشن کیا تھی؟ لشکر جھنگوی کی پوزیشن اگر آپ کو ذہن میں ہو 5-6 سال پہلے جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ کوئی چپا ایسا نہیں تھا جو ان کی دسترسی میں نہیں تھا. یہ تو خدا نے متعال کا ایک عجیب نظام ہے کہ وہ ہمارے دشمنوں کو نہیں معلوم کس طریقے سے ٹھنڈا کر دیتا ہے. 2001 میں صورتحال یاد ہے آپ کو, جب 9/11 کا واقعہ پیش آیا تھا, شاید آپ کے ذہن سے نکل گیا ہو, میں تو کیسے بھول سکتا ہوں. 11 ستمبر کے اگلے دن حبیب اسکول کے اندر مولانا رضی حیدر شہید ہوئے تھے. میں خود حبیب اسکول میں پڑھا رہا تھا تو اس کو فیس کر رہا تھا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ایک ہفتے میں 2 ٹیچرز حبیب پبلک اسکول کے شہید ہوئے تھے. پورے کراچی کے اندر ہر دوسرے تیسرے دن مجھے اور آپ کو ایک جنازہ اٹھانا تھا. ہم کچل گئے تھے, اچانک کوئی حادثہ پیش آیا اور توجہات کہیں سے کہیں ہو گئیں, گویا ہمیں ایک سانس لینے کا موقع ملا. اب میں کیا عرض کروں کہ 2003-2004 میں اس پاک محرم ہال کے اندر تقریر کرتے ہوئے میں مسلسل عرض کر رہا تھا کہ ہمیں جو سانس لینے کا موقع ملا یہ 4 سے 5 سال کا ہے, اس کے بعد صحیح ٹائم آئے گا, اس کے بعد پھر دوبارہ سختی میں پھنسیں گے. مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ہمارا سانس لینے کا ٹائم بہت تیزی سے ختم ہو رہا ہے, ہمارا سانس لینے کا ٹائم بہت تیزی سے ختم ہو رہا ہے. نہیں کہہ رہا کراچی سے شروع ہوگا, نہیں یہ کہیں سے بھی شروع ہو سکتا ہے, بلکہ شاید شروع ہو چکا ہے, شاید شروع ہو چکا ہے. تو جو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو ان کا الائنس ہے, جو 3 طالبان کے گروہ اور لشکر جھنگوی کا اتحاد ہے, یہ اتحاد اب برا اثر دکھانا شروع کرے گا. رپورٹ کے مطابق یہ اتحاد چند مہینے پہلے نافذ ہوا ہے اور ان کے دونوں کے نتیجے میں ساری تیاری مکمل ہو چکی ہے, کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پینیٹریٹ کر کے اپنے کام کو انجام دے دیں گے. اگر ایسا ہوا, خدا نہ کرے نعوذ باللہ, جیسا کہ ابتدان تو لگ رہا ہے کہ ہو گیا, سمجھ لیجیے ڈیرا اسماعیل خان تو تقریباً انہوں نے خالی کروا دیا آپ سے. ڈیرا اسماعیل خان کی یہ حالت ہے کہ معمولاً شیعہ مرد دن کے وقت بازار میں نہیں آ رہے, سامان وامان لینے کے لیے بھی خواتین جا رہی ہیں، معمولاً نہیں آ رہا ہے. ڈھائی سال میں لگ بھگ 400-450 لوگ ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے شہید ہوئے ہیں ڈھائی سال کے اندر. اچھا اس کے بعد آئیے ڈیرہ غازی خان. ڈیرہ غازی خان آپ کا علاقہ ہے، اسٹرانگ ہولڈ ہے آپ کا. ڈیرہ اسماعیل خان دریا کے اس طرف، بیچ میں دریا پار کیجئے، بکھر اور ڈیرہ غازی خان، یہ آپ کا علاقہ ہے. یہاں پر ہو چکا چکوال اسلام آباد سے 90 کلومیٹر کے ڈسٹینس پر، مکمل ہولڈ آپ کا، یعنی مکمل نہ بھی کہے تو بہت اسٹرانگ ہولڈ آپ کا، اور وہ وہاں پر بھی کاروائی ہو گئی. میرا اپنا یہ خیال ہے ایک ایک کر کے یہ پنجاب کے سارے بڑے شہروں کے اندر کاروائی ہوگی، نعوذ باللہ تعالی، خدا محفوظ کرے انشاءاللہ، اور اللہ دشمنوں کے شر کو انہی کے اوپر کسی مصیبت ڈال کر ختم کر دے گا انشاءاللہ. لیکن جو بات قسمتی سے نظر آ رہا ہے، یہ جو آپ کے پاس بیلٹ ہے مثال کے طور پر مظفر گڑھ، لیہ، ملتان، یہ ساری بیلٹ میرا اپنا خیال ہے زیادہ زد میں آئے گی. میرا اپنا خیال ہے یہ وہاں پر کاروائی کریں گے. مثال کے طور پر ابھی میرا ذہن اس طرح سے کہتا ہے شاید جیسے اٹک جیسا ایریا ہے، یہ بھی زد میں آئے گا، شدید زد میں آنا چاہیے اسے. تو وہ لوگ کسی جگہ کو نہیں چھوڑیں گے، اور اس طرح سے کام کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر سندھ نے علیحدہ سے آپریشن کیا تو سندھ کے شمالی علاقوں کے اندر آپریشن کو شروع کریں گے. بدقسمتی سے اگر میری ذہن صحیح کام کر کیلکولیشن صحیح نکلی اور اللہ کرے کہ غلط نکلیں، تو شمالی سندھ میں یہ لوگ کاروائی جلد کریں گے اگر ان کا ارادہ سندھ کی طرف ہے. ابھی تو لگ رہا ہے کہ پوری کنسنٹریشن پنجاب کے اوپر ہے، پوری کنسنٹریشن پنجاب کے اوپر ہے، پنجاب کے اندر معاملے کو نپٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. پی کیا ہو سکتا ہے، ایکسٹریمسٹ لیول کیا ہو سکتا ہے؟ ایکسٹریمسٹ لیول یہ ہو سکتا ہے کہ پوری بڑی آبادی کے اوپر بڑا لشکر بنا کے حملہ ہو جائے. مثال کے طور پر جیسے 88 میں جلال آباد گلگت کے اوپر حملہ ہوا تھا، ایک بڑا لشکر آیا، اس نے حملہ کر دیا. خدا نہ کرے اگر ایسا ہوا تو یا بڑے پیمانے کے اوپر مہاجرتیں ہوں گی یا بڑے پیمانے پہ قتل عام ہوں گے، اگر خدا نہ کرے ایسا ہوا. البتہ ایسا اتنی جلدی نہیں ہونا چاہیے، شروع میں اسٹرائکس ہونے چاہیے نعوذ باللہ تعالی، اس کے بعد پھر کہیں نوبت اس پہ پہنچنی چاہیے. یہ وہ خطرہ ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے ان کے اس نظام عدل کے بعد سے. اچھا نظام عدل سے خوف تو تقریباً ہر جگہ پر ہے، حتیٰ کرزائی نے پاکستانی حکومت کو لکھوا کے بھیجا ہے کہ بھائی تم لوگوں نے کیا مصیبت ہمارے سر پہ ڈالی ہے، تم نے ان کو یہاں پہ مضبوط کر دیا، یہ ہمارے ملک کے اندر بھی پھر یہی کاروائیاں کریں گے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ ایریا دے دو معاملہ ختم ہو گیا، تو شاید صوفی محمد ایسی باتیں کر رہا ہو. لیکن اور کوئی طالبان کا رہنما یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارا ارادہ بس یہاں پہ نافذ کرنے کا تھا، بقول ان کے وہ پورے پاکستان کے چپے چپے پہ نافذ کرنا چاہتے ہیں. پھر میں پاؤں گا کون کہہ رہا ہے اسلام نہ آئے پاکستان کے اندر. اسلام کا پاکستان کا مقدر یہ کہ اس پہ اسلام آئے، لیکن اسلام آئے، اسلام کے نام پر دھوکہ نہ آئے. یہ وہ اسلام کے نام پر دھوکہ ہے تاکہ پاکستان اسلام سے بیزار ہو جائے کسی طریقے سے. ہمیں بہت زیادہ ہوشیار رہنا پڑے گا. اس وقت مثال کے طور پر شیعہ کمیونٹی کے پاس آ کر ہر آدمی یہ کہے گا تمہیں اسلام چاہیے یا سیکولرزم، تو فوری طور پر شیعہ کمیونٹی کا جواب یہ ہوگا اس وقت مثال کے طور پر وہ یہ غلط جواب دے گا کوئی شخص کہ ہمیں اس وقت سیکولرزم چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اسلام کے نام پر گمراہی آ رہی ہے. نہیں، سیکولرزم بھی حل نہیں ہوگا، ہمیں اسلام ہی چاہیے، لیکن اصلی اسلام چاہیے، وہ اسلام چاہیے جو واقعا قرآن کریم اور اللہ کی دیے ہوئے تعلیمات کے مطابق ہو، نہ یہ اسلام کے جو علاقائی اور مثال کے طور پر طالبانی ثقافت کے ذریعے نام پر اسلام کو نافذ کیا جا رہا. تو یہ وہ خطرات ہیں جو ابھی ہمارے سامنے آئیں گے، اور پورا پاکستان بدقسمتی سے اس کی لپیٹ میں چلتا چلا جا رہا ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. باقی یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر اس وقت صورتحال ہے، پتہ نہیں گورنمنٹ اگر یہ سمجھ رہی ہے کہ معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے تو میں پھر عرض کروں گا ہمیں بہت زیادہ خوف ہے کہ ان کے کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں رہا ہے. مثلا جیسے بلوچستان کے اندر بلوچ لیڈروں کا مارا جانا، اور اس کے بعد بلوچستان کے اندر بھی وہی فضا بن جائے کہ جو پاکستان کے ٹوٹنے والے حصوں کے اندر بنی ہے. بدقسمتی سے معاملات اچھے نہیں جا رہے. اب مجھے یہ کہنا اچھا نہیں لگتا کہ میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں کیوس ہوگا. جو بھی اس صاحب کو لایا تھا اس کے لانے کا ارادہ یہ بتا رہا ہے وہ پاکستان کے اندر کیوس دیکھنا چاہتے ہیں. اس کیوس کے سارے یعنی افراتفری کے سارے عناصر طے ہو رہے ہیں، سیاسی طور پر افراتفری، سیکیورٹی کے طور پر شدید افراتفری، اقتصادی طور پر بدحالی، اقتصادی طور پر جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ عجب دیکھنے کے قابل ہے. اور ظاہر ہے پوری دنیا کی جو اقتصادی صورتحال ہے وہ مسلسل معاملے کو خراب کیے دے رہی ہے، مسلسل معاملے کو خراب کیے دے رہا ہے۔ لہذا بہت آسان ہے کہ آپ جائیے اور پاکستان کی صحیح اقتصادی صورتحال کو لوگوں کی زندگی کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ اب دھوکے بازی بہت ہوتی ہے اعداد و شمار کے ذریعے سے، مثال کے طور پر ابھی شاید آپ نے دیکھا ہو حکومت نے یہ کہا ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوا ہے۔ سادہ سی بات ہے، اگر آپ کچھ نہیں بیچیں گے اور کچھ نہیں خریدیں گے تو پیسہ تو پڑا رہ جائے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے میں میرا کارخانہ ٹھپ ہو رہا ہے اور میں کہہ رہا ہوں میرے پیسے بڑھ رہے ہیں، تو پیسے تو بڑھیں گے، جب کارخانہ چلے گا نہیں، کچھ آئے نہیں رہا، کچھ جا نہیں رہا، تو پیسہ تو جمع ہوتا رہے گا، تو پیسہ آ رہا ہے پاکستان کے پاس، یہی ہو رہا ہے۔ مسلسل ہر چیز خراب ہو رہی ہے، ایکسپورٹس نہیں ہو رہی ہیں، امپورٹس کم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اگر امپورٹ کم ہو، ایکسپورٹ بڑھ رہی ہوں تو چلو پازیٹو سائن ہے، البتہ ہر قسم کی امپورٹ کم ہونا پازیٹو سائن نہیں ہے۔ مثلا آپ ٹیکسٹائل کی انڈسٹری خریدتے ہیں، ٹیکسٹائل انڈسٹری، تاکہ اس کو ماڈرنائز کریں، اور اب اس کی امپورٹ ختم ہو گئی، اس کا مطلب یہ کہ آپ مزید انویسٹمنٹ نہیں کر رہے، یہ خطرناک ہے۔ بس امپورٹ کم ہونا بھی بہت کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے امپورٹ کم ہو رہی ہے تو اس کا مطلب پاکستان ترقی کر رہا ہے، نہیں، پاکستان ترقی نہیں کر رہا، یہ دیکھنا پڑے گا کون سی امپورٹ کم ہو رہی ہے۔ اگر انویسٹمنٹ بیسڈ امپورٹ کم ہو رہی ہے تو اس کا مطلب پاکستان ستیاناش ہو رہا ہے، آگے کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی یہاں پر۔ ایسی بہت ساری چیزیں جو دیکھنی پڑیں گی۔ خود امریکہ کی صورتحال، یعنی میں ابھی یہ فگر دیکھی تو میں واقعی حیران ہوا کہ ہم یہ ایسٹیمیٹ کر رہے تھے کہ ایک سال میں 1 ٹریلین ڈیفیسٹ ہونا چاہیے، جیسے کہ ابھی آپ نے خبر میں دیکھا 6 مہینے میں $1 ٹریلین ڈیفیسٹ، ہیوج ہے۔ 1 ٹریلین کا مطلب ہوتا ہے 1000 ارب ڈالر، 1 بلین 1000 ہو تو 1 ٹریلین بنتا ہے۔ 1 ٹریلین 6 مہینے کے اندر ڈیفیسٹ امریکہ کے اندر آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ افراتفری کہیں سے کہیں پہنچ چکی ہے۔ اور کل اگر آپ نے اخبار کے اندر IMF کی رپورٹ پڑھی ہو تو اس نے تو صاف طور پر کہا ہے کہ یہ حل ہونے والا نہیں ہے، جتنے بھی کرائسس آ رہے تھے یہ اس کا ملٹیپل کرائسس ہے، کئی کرائسس ایک ساتھ مل کر شروع ہوئے۔ اب یہ میں اس لیے دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ کچھ دوست احباب ابھی بھی امید لگا رہے ہیں کہ شاید یہ پازیٹو ہے، شاید کوئی بہتری ہو رہی ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کس کے کہنے پر یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی بہتری ہو رہی ہے، یہاں کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی مجھے۔ ہاں یہ ہے کہ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھئی ہم نے ڈاؤن فال بہت تیز سوچا تھا، مثال کے طور پر پاکستان میں سوچا تھا کہ ہو جائے گا، چلو کچھ صورتحال بہتر ہے، الحمدللہ۔ میں شروع سے یہ کہہ رہا ہوں مجھے اس کی کوئی خوشی نہیں ہوگی کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ خرابی ہوگی وہ تیزی سے ہو جائے، اس میں کیا خوشی کی بات ہے؟ ہم تو خود یہ چاہیں گے کہ وہ خرابی نہ ہو اور جو سمجھ رہے ہیں وہ پیش نہ آئے، لیکن بدقسمتی سے کوئی اچھی امیدیں نظر نہیں آ رہی۔ آج صبح ہی کچھ زمیندار لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا تو انہوں نے بتایا کہ اصل سندھ کے اندر کم سے کم گندم کی فصل بہت خراب گئی ہے، بہت اچھا ریزلٹ نہیں دے پائے وہ، اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں جو اس اقتصادی کرائسس سے بھی شاید نکل گئی ہوں۔ اس کے مقابلے میں کچھ جگہوں کے اوپر صورتحال بہت بہتر ہے، الحمدللہ کچھ جگہوں کے اوپر صورتحال بہت بہتر ہے۔ پاکستان ابھی تک زراعت کے اعتبار سے مکس جگہ پر ہے، بہت بری جگہ نہیں ہے، لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ جب چیزیں خراب ہونے کے اوپر آتی ہیں تو پھر دیر نہیں لگتی، پھر صورتحال بگڑتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ بہرحال ابھی تک میں اس ریزلٹ پر ہوں کہ جون جولائی کے بعد ہمارے سامنے صحیح صورتحال آنی چاہیے۔ جون جولائی آ جائے، بجٹ پاس ہو جائے، جو بھی ڈیولپمنٹس ہونی ہیں وہ ہو جائیں، اس کے بعد ہمارے سامنے بالکل صحیح صورتحال آئے گی کہ ہم کس جگہ کے اوپر کھڑے ہیں۔ ابھی تک میں پازیٹو اینڈ نہیں دیکھ رہا، اور انٹرنیشنل اکانومی کے اندر تو یقیناً کوئی پازیٹو اینڈ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ صورتحال کوئی بنتی ہوئی جا رہی ہو۔ بہرحال یہ کچھ تبصرہ، آپ کے سوالات کا انتظار کریں گے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اچھا انہوں نے سوال کیا ہے کہ امریکہ حزب اللہ سے ڈر رہا ہے ان کی تربیت شدہ ہونے کی وجہ سے، تو کیا امریکہ کسی حملے کا سوچ رہا ہے جس کی وجہ سے وہ ایسے اندیے دے رہا ہے، پیمانے دے رہا ہے؟ ہاں یہ میں نے آپ کی خدمت میں کئی دفعہ عرض کیا ہے، اس لیے میں نے اس دفعہ آج ایران کا مسئلہ نہیں چھیڑا کہ کئی دفعہ ہم اس پر اشارہ کر چکے ہیں۔ ایران پر ہونے والے کسی بھی حملے کے لیے ان کو 2 کام ہوم ورک کے طور پر کرنے ہوں گے، 2-3 کام، پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں۔ نمبر 1 حزب اللہ کی طاقت کو ختم کرنا ہوگا، نمبر 2 عراق کے اندر شیعوں کی طاقت کو ختم کرنا ہوگا، نمبر 3 پاکستان کے اندر مسلمانوں کو ایران سے دور رکھنا ہوگا، من جملہ مثلا پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کا خاتمہ کرنا ہوگا انہیں۔ وہ یہ 2-3 کام ایران پر حملے سے پہلے یقیناً کرنا چاہیں گے، تو میرا اپنا خیال ہے کہ وہ حزب اللہ کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کریں گے۔ چاہے آج چاہے کل دیر سویر ہو سکتی ہے، لیکن وہ اپنے پروگرام سے کسی بھی صورت میں حزب اللہ کو نکال نہیں سکیں گے. لکھا ہے کہ عراق کی صورتحال کو کیسا دیکھ رہے ہیں. ہاں، اور انہوں نے کہا کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں اور اس وقت جو ایکٹیو پارٹیز ہیں وہ کون سی ہیں. عراق کے حالات کے اوپر انشاءاللہ تفصیل سے پھر دوبارہ کسی اور موقع کے اوپر تبصرہ کریں گے، لیکن بظاہر میں یہ سمجھتا ہوں تقریباً اسٹل کے اوپر ہیں ہم لوگ. یعنی عراق کے اندر کوئی واضح ڈیولپمنٹ نہ امریکہ کی سمجھ آ رہی ہے اور نہ اینٹی امریکن فورسز کی سمجھ آ رہی ہے. گویا یوں ہے کہ امریکہ نے عراق کے کیس کو تقریباً روکا ہوا ہے، تقریباً روکا ہوا ہے، اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ کسی اور ڈیولپمنٹ کا انتظار کر رہے ہوں گے. اگر اپنی کیلکولیشنز میں سوچوں تو میرا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایران پر کسی حملے کے لیے ایک فائنل ٹائم تک ٹائم شیڈول کو بنانے کی کوشش کر رہے ہوں گے، جس کے نتیجے میں وہ اسٹیپس طے کریں گے کہ اگر ایران پہ حملہ مثال کے طور پر 2011 میں کرنا ہے تو اسٹیپس یہ ہوں گے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس وقت وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کسی اور بڑی پلاننگ کے لیے. لکھا ہے نظام عدل کے مقابلے میں ایم کے ایم نے ایک اسٹانس لیا، وہ بھی ایک خطرے کو دیکھ رہے ہیں، کیا ان کی دور اندیشی درست ہے؟ جب اسلام آباد سے واپس آ رہا تھا تو ڈاکٹر شائستہ زیدی صاحبہ ساتھ تھیں، تو نظام عدل کے اوپر بات چلی، تو انہوں نے کہا کہ اس دفعہ تو فاروق ستار بھی اچھے لگے جب انہوں نے نظام عدل کی مخالفت میں بولنے کی کوشش کی. کم سے کم ایک پازیٹو کام کیا، کسی بھی نیت سے کیا. اصل میں وہ اپنے وجود کو یہاں پہ خطرے میں دیکھ رہے ہیں، ایم کیو ایم اپنے وجود کو یہاں پر خطرے میں دیکھ رہی ہے، لہذا وہ اس خطرے کی پیش بھی نہیں کرتے ہوئے کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ یہاں پر اس نظام عدل کی مخالفت میں بولنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس اعتبار سے کہ ان کی دور اندیشی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، میرے خیال میں یہ دور اندیشی آپ سب کے پاس بھی ہے، لیکن مسئلہ سارا ہے کہ دور اندیشی کس نیت سے ہے؟ اسلام کو بچانے کی نیت سے یا اپنے آپ کو بچانے کی نیت سے؟ ظاہر ہے کہ وہ اسلام سے کچھ زیادہ سروکار نہیں ہے. کیا اسلامی حدود میں وقفے کے ساتھ، سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا اسلامی حدود میں جلسے کوڑے مارنا کچھ صحیح سمجھ میں نہیں آ رہا؟ اور جو طالبان نے ریسنٹلی ایک خاتون کے ساتھ زیادتی کیا، ایسی کوئی بھی سزا اسلام میں ہے؟ ظاہر ہے اسلام کے اندر کوڑے کی سزا ہے. قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ الزانی والزانیہ فجلدو کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، لیکن کن شرائط کے ساتھ، کس صورت میں ثابت ہونے پر؟ مثلا جیسے شہید متاری نے ایک موقع پر لکھا کہ اسلام میں ہے کہ چور کی سزا ہاتھ کاٹو، کتنی شرائط کے ساتھ؟ تو انہوں نے گنوائی تو کہنے کہ تقریباً 22 شرائط بنتی ہیں جس کے بعد چور کا ہاتھ کٹ سکتا ہے. 22 شرائط بنتی ہیں. مثلا ایک شرط یہ ہے کہ اس علاقے کے اندر بھوک نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ اس نے بھوک کی وجہ سے چوری کی ہو. مثلا ہے اسلام کے اندر کے نعوذ باللہ اس فعل حرام کے مرتکب کرنے والے مرد اور عورت کو کوڑے مارے جائیں، کن شرائط کے ساتھ؟ اس شرط کے ساتھ کہ ایک مرد ایک گھر میں داخل ہوا باہر نکلا بس کوڑے لگنے، یہ؟ یا مثال کے طور پر کس طریقے سے طے ہوگا کوڑے؟ کس نے شہادت دی؟ کس نے گواہی دی؟ کن گواہیوں کے تحت یہ طے ہوا؟ یہ مشکل ساری یہ ہے کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایک پوائنٹ لے لو اور اسے کوٹنا شروع کر دو. مثلا اسلام میں بھی پردہ ہے، اور ایک وہ پردہ ہے جو ان کے یہاں شٹل کاک برقعے کی صورت میں نافذ ہے. آیا اسلام نے ضروری قرار دیا کہ پردہ یہی ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ نہیں. لیکن اب مسئلہ یہ کہ بس پردہ لو اور اس تصویر کو دکھانا شروع کر دو، کو اسلام میں کوڑے کی سزا ہے اور یہ منظر دکھانا شروع کر دو، کو اسلام کے اندر چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، ایک آدمی کو اس ڈرم کے اوپر رکھو اور قصاب کی اس سے لے کر مارو اور ہاتھ کاٹ دو، کہ یہ دیکھو یہ اسلام میں ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے. یہ ہو رہا ہے اس وقت جو اسلام کے نام کے ساتھ ہو رہا ہے. لکھا ہے طالبان اگر اتنے ہی مضبوط ہیں تو اس وقت جب امریکہ نے کابل پر حملہ کیا تھا تو کوئی ریزسٹنس کیوں نہ دکھائی اور بھاگ کھڑے کیوں ہوئے؟ بات بالکل صحیح ہے، اگر واقعی اتنے مضبوط ہیں تو وہاں پہ کیوں نہیں مقابلہ کیا؟ پھر دوبارہ عرض کروں گا، یہ کیوں بھول رہے ہیں کہ اسامہ بن لادن ابھی تک نہیں ملا ہے؟ کہاں گئے وہ سب جن کو پکڑنے کے لیے جارج بوش 6-6 سال تک لگا رہا تھا؟ مثلا اب کہاں گئے وہ سب کے سب؟ پہلے تو یہی کہا تھا نا کہ چونکہ 9/11 کا حادثہ جو کچھ بھی ہوا وہ افغانستان سے شروع کیا گیا ہے، اور القاعدہ نے کیا ہے، اور القاعدہ کے کرنے میں وہ جناب اسامہ بن لادن کی ایک ویڈیو دکھائی گئی جس میں وہ کہتا ہے کہ ہم نے کیا ہے اور یہ کیا اور وہ کیا ہے، اور اب اس کو پکڑنا ضروری ہے اس لیے افغانستان پہ حملہ ہوا ہے. تو اب کہاں گئے، کس نے پکڑا، سب کا سب ختم. اصل وہ گیم ختم ہو گیا، گویا نیا گیم شروع ہو گیا. بالکل ایسے جیسے آپ کرکٹ کا ایک ون ڈے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک گیم ختم ہو گیا، اگلے دن نیا گیم شروع ہوگا. اب یہ ہو رہا ہے بھائی، وہ پچھلے گیم کی داستان بھی تو سناؤ، وہ تو ختم ہی نہیں ہوا تھا ابھی، اب وہ دنیا کے حافظے سے نکل گیا. یہ میڈیا کا کمال ہے، ایک کیس پکایا ہے، اس سے اپنے نتائج کو حاصل کر لیا، لوگوں کے حافظے سے نکال دیا، اب نئی چیز شروع. اور پاکستان کا میڈیا بھی بالکل انہی لائن کے اوپر کام کر رہا ہے. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں، ابھی دوبارہ عرض کروں گا، لگے ہاتھوں یہ بھی عرض کرتا چلوں، آپ نے کچھ چیزوں کے بائیکاٹ میں بہت پازیٹو کام کر کے دکھایا سولجر بازار میں، الحمدللہ رب العالمین. مجھے ایک دوست نے بتایا، لگے ہاتھوں یہ بات آئی ہے، میں لکھے لیتا ہوں کہ اصلی بات نہ میرے ذہن سے نکل جائے. مجھے ایک دوست نے بتایا، کہنے کے کہ میں ان کا ایک ان کی شاپ ہے یہیں پر سولجر بازار میں، کہنے کے میرے پاس نیسلے کمپنی کا سیلز مینیجر ایک مولوی کو لے کر آیا کہ یہ دیکھو یہ بھی مولوی ہے، یہ کہہ رہا ہے خرید سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. اب نیسلے کمپنی اس پہ اتر آئی ہے کہ اپنے من پسند مولویوں کو ڈھونڈ کر لائے اور دکانداروں کو سمجھائے کہ دیکھو یار خریدنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ باقی لوگ ایسے ہی کہہ رہے ہیں. عزیزان محترم، آپ کا کام اچھا رہا الحمدللہ، انہوں نے واقعی احساس کیا ہے کہ یہ جگہ طاقت کی جگہ ہے آپ کی، بحمدللہ رب العالمین. اپنی جدوجہد کو جاری رکھیے، اپنے کام کو جاری رکھیے. نہ صرف یہ کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کو کولڈ ڈرنک نہ پینے سے کوئی احساس ہوا، آپ کی صحت خراب ہوئی کیا؟ نہ صرف یہ کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، مجھے یقین ہے اس کے سبسٹیٹیوٹ میں آپ کوئی پازیٹو چیز اختیار کریں گے، اس سے آپ کی صحت پر بھی اچھا اثر پڑے گا. اور ایک دفعہ کم سے کم ہم مارکیٹ میں ثابت کر سکیں گے کہ ہماری ایک آواز ہے، چاہتے گے تو لیں گے، نہیں چاہیں گے تو نہیں لیں گے. تمہیں جھکنا پڑے گا ان لوگوں کو، اور مجھے یقین ہے جس طرح سے آپ نے یہاں پر کیا ہے، اگر کراچی کے باقی علاقوں کے مومنین بھی کریں، ان کو اندازہ ہوگا مومنین کی طاقت کیا ہے. جو کام آپ نے اس میں کیا ہے، یہ کام بہت بڑی بڑی سطح کے اوپر آزمایا جا سکتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اگر اس کام کو ہم انجام دیتے رہیں، ہم پورے پاکستان میں ثابت کر سکتے ہیں کہ مومنین کی آواز میں کتنی طاقت ہے. آپ تمام اپنی صحت و سلامتی کے لیے، اور انشاءاللہ اپنے جذبے میں اور مضبوطی کے لیے، باوجہ بلند درود بھیجیں محمد والے محمد. اب میں عرض کر رہا تھا ایک اور بات، بچپن سے مجھے یاد ہے انچوری کے ایک علاقے میں ہم لوگ رہا کرتے تھے اپنے بچپنے میں، تو مجھے وہ منظر یاد ہے، دیواروں پہ لکھا ہوتا تھا محمد و آل محمد کے دشمن اخبار جنگ کا بائیکاٹ کرو، یہ لکھا ہوتا تھا. بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں اخبار جنگ کا بائیکاٹ کرو، آج تک نہ اس کی دشمنی ختم ہوئی ہے نہ ہم بائیکاٹ کر پائے. صاف بات ہے، ان کی دشمنی کی نشانی کیا ہے، جیسے کہ ابھی برادران نے بتایا مجھے آتے ہوئے، پورا فیچر آج نظام عدل کی تعریف کے اوپر آیا تقریبا. ان کا بغض بہت واضح ہے، خاص کر جنگ اور جیو، ان کا بغض بہت واضح ہے، یہ لوگ چھپاتے بھی نہیں ہیں. اور یہ میں عرض کرتا چلوں، فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر سوائے بلیک میلنگ کے اب کچھ انجام نہیں پا رہا ہے، بلیک میلنگ ہو رہی ہے. یعنی جو اندر کام کرنے والے ہیں جو اور وغیرہ کے اندر، وہ یہ کہتے ہیں باقاعدہ اوپر سے آتا ہے اس سے انٹرویو لو، اس کو رگڑ دینا. کیوں؟ اوپر سے نہیں بن پائی ہے، اس کو انٹرویو دو، اس کو موقع دینا کہ اپنی بات کرے، اس کو انٹرویو دو، اس پوائنٹ پہ لا کر اس کو رگڑ دینا، باقی میں اس کی تعریف کرنا. ہر چیز طے ہو کر آ رہی ہے، ہر چیز طے ہو، یعنی یہ بھی طے ہو جاتا ہے کہ آپ نے اس کے سامنے مسکرانا ہے یا اپنے منہ کو بنائے رکھنا ہے. اس حد تک بدماشی کی صورت اتر آئی ہے، پیور بلیک میلنگ ہو رہی ہے اس وقت میڈیا کے ذریعے سے. اچھا، یہ ایک لحاظ سے اچھا ہے، مثلا ہم دیکھتے ہیں میڈیا کو فری ہونا چاہیے، میڈیا کے اوپر پبلک کی آواز آنی چاہیے، لیکن اگر پبلک کی آواز ہو، پہلے گورنمنٹ رول کر رہی تھی میڈیا کے اوپر، اب ایک اور گروہ میڈیا کے اوپر رول کر رہا ہے، پبلک کہاں ہے بیچاری، کون پبلک کی سن رہا ہے؟ وہی بغض ان کا ابھی بھی نکل رہا ہے. مجھے یاد ہے اخبار جنگ نے اسامہ بن لادن کی تصویر لگائی تھی، اور یہ نیچے کیپشن لکھا تھا، ہمیں فخر ہے کہ ہم اسامہ بن لادن کی تصویر شائع کرنے والے پہلے اخبار ہیں. اس حد تک بغض ہے ان کے دلوں کے اندر، لہذا اب یہ نظام عدل کی حمایت میں سب زیادہ بولنے والے رہیں گے. اچھا، اب جیو کا کردار بہت پیچیدہ ہے، آپ جو کے کردار کو دیکھیے باقاعدہ اسائنمنٹس دی جا رہی ہیں امریکہ اور ان کے مختلف اداروں کی طرف سے کہ اس چینل کو اتنے ڈونیشن دی جاتی ہے کہ یہ اس پروگرام کو مثال کے طور پر اس طریقے سے کریں گے. مثلا جب یہ حقوق نسواں بل چل رہا تھا جو حضور آرڈیننس کے نام پر چل رہا تھا تو باقاعدہ امریکی تحقیقی اداروں کی طرف سے ان کے نام پر گرانٹس آتی تھیں کہ آپ ہفتے میں اتنے گھنٹے اس موضوع کے اوپر ڈسکشن کروائیں گے اور ظاہر ہے ان ڈسکشنز کو ایک خاص اینڈ کی طرف لے کر جائیں گے. ان کی کچھ چیزوں کو میں چونکہ عملاً دیکھ چکا ہوں اور اسی کو دیکھتے ہوئے میں نے وہاں پر جانے کا ارادہ بالکل بند کیا. اینڈ میں اپنے آپ کو بالکل ہی ختم کیا کہ اب مجھے کسی ٹیلیویژن چینل پہ نہیں جانا. ایک منظر آپ کو دکھاتا ہوں. ایک ڈسکشن کے اندر شرکت کے لیے ہم لوگ گئے, ہم بھی گئے, کافی لوگ اور تین چار لوگ اور بھی تھے سر. وہاں پر ایک آڈینس بھی بیٹھا ہوا تھا جو یونیورسٹی کے طلبا اور طالبات کے ٹائپ کا آڈینس تھا. اب جناب علی پبلک امیج اس کو کہتے ہیں, پبلک کی اوپینین دیکھیں اس کو کہتے ہیں. جناب ایک ڈسکشن ہوا اس میں ایک سائڈ یس اور نو تھی. اب آڈینس کے سامنے لائے گئے, آڈینس کو کارڈ دے دیے گئے, ایک یس کا کارڈ ایک نو کا کارڈ, اور ان سے کہا گیا کہ بھائی آپ کی جو بھی اوپینین ہو اب آپ اپنی اوپینین ریفلیکٹ کریں. تو مثال کے طور پر اب انہوں نے آڈینس نے یس نو میں سے یوں کر کے کارڈ دکھانا تھا کہ یس یا نو. اچھا اب ایسے ہی میں بتا رہا ہوں آپ کو, جیسے انہوں نے کارڈ شو کیے, لائیو نہیں تھا یہ, ریکارڈنگ ہو رہی تھی, تو زیادہ تر ایک سائڈ پہ چلے گئے. مثال کے طور پر 40 بیٹھے ہوئے تھے تو تین آدمی یس پہ گئے, 37 نو پہ چلے گئے. تو ڈائریکٹر نے دیکھا کہ یار یہ تو معاملہ خراب ہو گیا, ون سائڈڈ ہو گیا. تو اس نے ایک آدمی کو بھیجا, ہمارے سامنے ہو رہا ہے بالکل, یہ ایک آدمی آیا, ایک جوان, وہ آیا اس آڈینس کے سامنے, کہنے لگا اچھا بھائی تم لوگوں نے کیا رائے دی؟ انہوں نے بتایا یس نو, یہ کیا. اب آیا اس نے ان کی اوپینین کو ٹرن کیا, کوشچنس کیے, یہ کیا وہ کیا وہ کیا. اب کتنی اوپینین, اوپینین تھوڑی سی چینج ہوئی اور لگا, اور یعنی ابھی ہم لوگ بیٹھے دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پبلک کی اوپینین کو ایک آدمی کھڑے ہو کے چینج کر رہا ہے, اور اس نے ڈسکشن کیا اور ادھر مارا ادھر مارا ادھر مارا, یہاں تک کہ تقریباً 22-28 22-18 کے اوپر لے آیا. کیا ڈائریکٹر نے کہا بس بس صحیح ہے اب کافی. اب وہ پھر دوبارہ ووٹنگ ہوئی اور وہ تقریباً 22-18 پہ لا کر انہوں نے کہا ہاں کچھ یس ہے کچھ نو ہے, معاملہ ختم ہو گیا. اب یہ سین پبلک کے سامنے آ گیا, یہ پبلک اوپینین ہے. یہ کون سی پبلک اوپینین ہے؟ یہی سب کچھ ہو رہا ہے یہاں پر, اور یہ سب ہو رہا ہے آزادی رائے کے نام پر. اور جو فحشا وغیرہ کا معاملہ ہے وہ تو